بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 8 جنوری 1904. حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے برادر معظم اور ریاض مالیر کوٹلہ کے مشیر اعلیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا کہ آپ کی طرف سے نبی یا رسول ہونے کے کلمات شائع ہوئے ہیں اور یہ بھی کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں اور بھی تحقیر کے کلمات بعض اوقات ہوتے ہیں جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. حضرت اقدس نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا، میں ان باتوں کا خواہش مند نہیں تھا کہ کوئی میری تعریف کرے، اور میں گوشہ نشینی کو ہمیشہ پسند کرتا رہا، لیکن میں کیا کروں، جب خدا تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا، یہ کلمات میری طرف سے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ جب مجھے ان کلمات سے مخاطب کرتا ہے اور میں بالمواجہ اس کا کلام سنتا ہوں، پھر میں کہاں جاؤں؟ لوگوں کے اعتراضوں اور نکتہ چینیوں کی پرواہ کروں یا اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاؤں؟ میں دنیا اور اس کے اعتراضوں کی کوئی حقیقت اور اثر نہیں سمجھتا، لیکن خدا تعالیٰ کو چھوڑنا اور اس کے کلام سے سرگردانی کرنا اس کو بہت ہی برا سمجھتا ہوں، اور میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. اگر ساری دنیا میرے مخالف ہو جائے اور ایک متنفس بھی میرے ساتھ نہ ہو بلکہ کل کائنات میری دشمن ہو، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے انکار نہیں کر سکتا. دنیا اور اس کی ساری شان و شوکت اس جلیل کلام اور خطاب کے سامنے ایج اور مردار ہیں، میں ان کی کبھی پرواہ نہیں کرتا. بس کوئی اعتراض کرے یا کچھ کہے، میں خدا تعالیٰ کے کلام کو اور خدا کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ اور یہ بالکل غلط ہے کہ میں انبیاء اور رسل یا صلحائے امت کی تاخیر کرتا ہوں، جیسے میں ابرار و اخیار کا درجہ سمجھ سکتا ہوں اور ان کے پر اور مقام کا جتنا علم مجھے ہے کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم سب ایک ہی گروہ سے ہیں، اور الجنس و مال جنس کے موافق دوسرے اس درجہ کے سمجھنے سے آ رہی ہیں. حضرت عیسیٰ اور امام حسین کے اصل مقام اور درجہ کا جتنا مجھ کو علم ہے دوسرے کو نہیں ہے، کیونکہ جوہری ہی جوہر کی حقیقت کو سمجھتا ہے. اس طرح پر دوسرے لوگ خواہ امام حسین کو سجدہ کریں مگر وہ ان کے رتبہ اور مقام سے بالکل ناواقف ہیں، اور عیسائی خواہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا جو چاہیں بنا دیں مگر وہ ان کے اصل اتباع اور حقیقی مقام سے بے خبر ہیں، اور ہم ہرگز تاخیر نہیں کرتے. مشیر اعلیٰ، عیسائی خواہ خدا بناویں لیکن مسلمان تو نبی سمجھتے ہیں، اس صورت میں ایک نبی کی تاخیر ہوتی ہے. حضرت اقدس نے فرمایا، ہم بھی حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کا سچا نبی یقین کرتے ہیں، اور سچے نبی کی تاخیر کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں. اسی طرح پر حضرت امام حسین کی بھی جائز عزت کرتے ہیں، لیکن جب عیسائیوں سے مباحثہ کیا جاوے تو وہ راضی نہیں ہوتے جب تک حضرت عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ نہ کہا جاوے. اس لیے جو کچھ ان کی کتاب پیش کرتی ہے وہ دکھانا پڑتا ہے تاکہ کفر عظیم کو شکست ہو. مشیر اعلیٰ، ان کے مقابلہ میں اگر ان کی تردید کی جاوے یہ تو اچھی بات ہے، مگر ایک اصول صحیح کو تو ان کے خاطر نہ چھوڑنا چاہیے. حضرت اقدس، اصول صحیح وہ ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ قائم کرے، ہم ان اصولوں پر چلتے ہیں جن پر ہم کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. اگر کوئی اس وقت ان باتوں کو استہزاء کی نظر سے دیکھتا ہے اور یقین نہیں لاتا، تو مرنے کے بعد اس کی حقیقت کھل جائے گی اور خود دیکھ لے گا کہ حق پر کون ہے. میرے اس دعوی پر کہ میں امام حسین سے افضل ہوں شور مچایا جاتا ہے، لیکن اگر پوچھا جاوے کہ آنے والا مسیح حسین سے افضل ہے یا نہیں تو اس کا کیا جواب ہے؟ مشیر اعلیٰ، پھر آپ کے نزدیک کیا ہے؟ حضرت اقدس، خدا تعالیٰ نے تو مجھے یہی بتایا ہے کہ میں افضل ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اسی طرح آنے والا محمدی مسیح موسوی مسیح سے افضل ہے. اس وقت آپ انکار کریں تو کریں، لیکن مرنے کے بعد تو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ کون افضل اور حق پر ہے. میں اگر اپنی طرف سے شہید جتراتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کوئی چھوٹا نہیں، لیکن اگر کوئی میرے صدق کے نشانات دیکھ کر بھی جھٹلاتا ہے تو پھر اس کا معاملہ خدا تعالیٰ سے ہے، وہ میری تقدیم نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اور ان کی آیات کی تقدیم کرتا ہے. آپ جو کچھ کہتے ہیں بطور مخلص کے کہتے ہیں، ذاتی بصیرت آپ کو نہیں ہے، لیکن میں جو کچھ کہتا ہوں بطور محقق کے کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے بصیرت پا کر کہتا ہوں. میں خدا تعالیٰ کے مکالمات سنتا ہوں، ہر روز اس کے مخاطبات ہوتے ہیں، پھر میں ایک نابینا مخلص کی پیروی کس سے کروں؟ ہاں اگر کوئی امام حسین کا مجھ سے افضل یقین کرتا ہے اور اس کا کوئی الگ خدا ہے تو پھر میں دیکھ لوں گا کہ وہ میرے مقابلے سب ذریعت کے کون سے نشان اپنی ذات سے دکھا سکتا ہے. اگر کوئی نشان نہیں دکھا سکتا اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا، تو پھر میرے لیے جو تحقیق کی راہ کھلی ہے اس کا انکار نامناسب ہے. یہ میری کہنے کی باتیں نہیں ہیں. میری زندگی کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے جبکہ میں پرہ رات خدا تعالی سے سنتا ہوں؟ ہاں مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، میں اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا. میں کبھی اس امر حق کو نہیں چھوڑ سکتا. میں نے ان نشانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے جن نشانوں کے ساتھ آدم، نوح، موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا تھا. میں اب اس دامن کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس دروازے کو چھوڑ کر اور کسی جگہ میں کیوں کر جا سکتا ہوں؟ برائن احمدیہ جو 20 برس پہلے کی چھپی ہوئی کتاب موجود ہے، وہ شیعوں کے پاس بھی ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی کاپی ہے، اس کو کھول کر پڑھو کس قدر نشان اس میں دیے گئے تھے. اور وہ اس وقت دیے گئے تھے کہ جب کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہ آ سکتی تھیں کہ ایسا ہو جائے گا. مثلا اس میں لکھا ہے کہ آج تو اکیلا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ فوج در فوج لوگ تیرے ساتھ ہوں گے، دنیا دار مقابلہ کریں گے، مگر وہ اس مقابلے میں ناکام رہیں گے اور میں تجھے کامیاب کروں گا. اب کوئی مخالف اس کا جواب دے کہ کیا اس طرح نہیں ہوا؟ جب برائن احمدیہ شائع ہوئی تو سارے ملک میں کوئی آدمی نہیں تھا جو مجھے جانتا ہو، قادیان سے باہر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن اب دیکھ لو کہ کس قدر رجوع دنیا کا ہو رہا ہے، اور اس ملک سے نکل کر امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ تک اس سلسلے کی شہرت ہو گئی ہے. کیا لوگوں کے سلسلے میں داخل ہونے سے روکنے کے واسطے کوشش نہیں کی گئی ہیں، کوششیں نہیں کی گئی ہیں؟ کفر کے فتوے دیے گئے، قتل کے مقدمے بنائے گئے، جس طرح پر جس کسی کا بس چلا اس نے لوگوں کو باز رکھنا چاہا، لیکن جس قدر مخالفت کی گئی اسی قدر زور کے ساتھ اس سلسلے کی اشاعت ہوئی اور آفاق میں اس کا نام پہنچ گیا، اسی کے موافق جو خدا تعالیٰ نے مجھے پہلے فرمایا تھا. اب ہمیں کوئی جواب دے کہ کیا یہ انسانی کلام ہو سکتا ہے کہ 24 برس پیشتر ایسی پیشگوئی کرے اور پھر وہ حرفاً حرفاً پوری ہو جاوے، اور وہ پیشگوئی ایسی حالت میں کی جاوے کہ اس وقت کوئی آدمی جاننے والا بھی موجود نہ ہو. اگر یہ انسانی کلام ہے تو پھر ایسا دعویٰ کرنے والے کو چاہیے کہ اس سے نظیر پیش کرے. پھر اسی ابراہیم میں درج ہے، یا تو من کل فج عمیق و یاتی کا من کل فج عمیق. اگر اس نشان کو دیکھا جاوے تو اپنی جگہ یہ کوئی 10 لاکھ نشان ہوگا. ہر آدمی، نیا آنے والا مہمان اس نشان کو پورا کرتا ہے، اور مختلف دیاروں امسار سے خطوط آ رہے ہیں، تحائف آ رہے ہیں، جس کے واسطے ڈاکخانہ اور محکمہ ریل کی کتابیں بھی گواہ ہیں. پھر کیا یہ معمولی نظر سے دیکھی جانے کے قابل باتیں ہیں؟ ایسے ایسے صدا نہیں ہزاروں نشان ہیں. اب نشانوں کے ہوتے ہوئے میں خدا تعالیٰ کا انکار کروں، میری جان بھی چلی جائے. تیرے نشانات پر الگ رکھو، میں تو اللہ تعالیٰ پر ایسے یقین رکھتا ہوں اور اس کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی 40 دن میرے پاس رہے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی نشان دیکھ لے گا. ہماری جماعت اس بات پر گواہ ہے، اور ان میں شاید ایک بھی ایسا آدمی نہ نکلے جس نے کوئی نہ کوئی نشان نہ دیکھا ہو. پھر آپ ہی بتائیں کہ خدا کی راہ کو چھوڑ کر میں کس کی بات کو بات سنوں؟ اس کے مقابل میں جلتی ہوئی آگ میں کود پڑنا میرے لیے آسان ہے، مگر اس کو چھوڑنا مشکل. دیکھو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کے روحیں ان برکات کو محسوس کرتی ہیں جو سلسلے میں داخل ہونے سے ان کو ملی ہیں، مگر وہ لوگ جو امام حسین کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے چال چلن کو اختیار نہیں کرتے اور ان کی اتباع نہیں کرتے، وہ یاد رکھیں کہ قیامت کو امام حسین سے الگ بٹھائے جائیں گے اور ان سے کوئی تعلق نہ ہوگا. مشیر اعلیٰ نے عرض کیا، ہم تو حضرت امام حسین کو سجدہ نہیں کرتے، البتہ نواسہ رسول سمجھ کر مانتے ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا، حضرت امام حسین کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا شہید ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے، اور اسی حد تک ان کو ماننا کسی خرابی کا باعث نہیں ہوا، بلکہ ان کی شان میں بہت بڑا غلف کیا گیا ہے. میرے ایک استاد بھی شیعہ تھے جو آپ کے ہاں بھی جایا کرتے تھے. مجھے بہت سا موقع ملا ہے کہ میں اس غلف کا اندازہ کروں جو وہ امام حسین کی نسبت کرتے ہیں. وہ اتنے ہی ہرگز نہیں مانتے کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے یا شہید ہوئے، بلکہ بہاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب تک وہ طریق اختیار نہ کیا جاوے جو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جس پر حضرت علی اور حضرت امام حسین نے قدم مارا تھا، کچھ بھی نہیں مل سکتا. یہ تازیہ بنانا اور نوا خانی کرنا کوئی نجات کا ذریعہ اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق قائم کرنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا. خواہ کوئی ساری عمر ٹکرے مارتا رہے, سچی پیروی الگ چیز ہے اور معاذ مبالغہ ایک الگ امر ہے. جب تک انسان انبیاء علیہ السلام اور صلاح کے رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا, ان کے ساتھ محبت اور ارادت کا دعویٰ معاذ خیالی امر ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. از عمل ثابت کو نہ نورے کے در ایمان ہے تو دل تو دادی یوسف را رہے کنارا کریں. انبیاء علیہ السلام کے آنے کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کے نمونے کو اختیار کریں اور اسی رنگ میں رنگین ہو کر ان کے ساتھ سچی محبت کے اقتضا یہی ہوتا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلیں. اور اگر یہ بات نہیں تو سارے دعوے ہیٹ ہیں. انبیاء علیہ السلام کی ایسی مثال ہے جیسے گورنمنٹ مختلف قسم کی صنعتیں وغیرہ یہاں بھیجتی ہے اور لوگوں کو دکھاتی ہے. اس سے اس کی یہ غرض تو نہیں ہوتی کہ لوگ ان صنعتوں کو لے کر ان کی پوجا کریں, بلکہ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ یہاں کے لوگ بھی ان نمونوں کو دیکھ کر ان کی تقلید کریں اور ایسے نمونے خود تیار کریں. جو تیار کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن جو توجہ نہیں کرتے ان کو کوئی فائدہ ان نمونوں سے نہیں ہو سکتا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی جو لوگ سچی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے قول و فعل کو اپنے لیے ایک نمونہ قرار دے کر اسی کے موافق اپنا چال چلن اور عمل درآمد کر لیتے ہیں, خدا تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور ان پر بھی اسی رنگ کے برکات اور فیوز کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس قسم کے برکات انبیاء علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں. اور جو ان کی اتباع نہیں کرتے وہ نامراد رہتے ہیں. یہ نمونہ جب سے انبیاء علیہ السلام آتے رہے برابر چلا آیا ہے اور ہر زمانے میں اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہوا ہے. یہ ایک ایسی صداقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, بجز اس آدمی کے جس کو خدا پر بھی ایمان اور یقین نہ ہو. آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو خدا تعالیٰ کے ماموروں اور راست بازوں کی سچی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں, اس طبقہ اور قسم کے لوگ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں. دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو دنیا کی خواہشوں پر گرے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بکلی دور اور معذور ہوتے ہیں. ان کے ساری اغراض و مقاصد کا منتہ اور انجام دنیا پر ختم ہو جاتا ہے. وہ کبھی خیال بھی نہیں کرتے کہ ان کو اس فانی دنیا سے ایک دن قطع تعلق کرنا ہوگا اور مر کر یہ سب کچھ جہاں چھوڑ جانا ہے اور پھر خدا تعالیٰ سے معاملہ ہوگا. وہ دنیا اور اس کے دھندوں میں کچھ ایسے منمک ہوتے ہیں کہ کچھ اور سوچتے ہی نہیں. یہ بہت ہی بدقسمت گروہ ہوتا ہے اور اکثر عیسائی اسی میں مبتلا ہے. فرمایا یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء اور رسل اور ائمہ کے آنے سے کیا غرض ہوتی ہے. وہ دنیا میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کو اپنی پوجا کرانی ہوتی ہے, وہ تو ایک خدا کی عبادت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی مطلب کے لیے آتے ہیں اور اس واسطے کہ لوگ ان کے کامل نمونے پر عمل کریں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں اور ایسی اتباع کریں کہ گویا وہی ہو جائیں. مگر افسوس ہے کہ بعض لوگ ان کے آنے کے اصل مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو خدا سمجھ دیتے ہیں. اس سے وہ ائمہ اور رسل خوش نہیں ہو سکتے کہ لوگ ان کی اس قدر عزت کرتے ہیں. کبھی نہیں وہ اس کو کوئی خوشی کا باعث قرار نہیں دیتے. ان کی اصل خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں اور جو تعلیم وہ پیش کرتے ہیں کہ سچے خدا کی بات کرو اور توحید پر قائم ہو جاؤ, اس پر قائم ہوں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا, قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, آل عمران آیت 32. یعنی اے رسول ان کو کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اس اتباع کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا طریق یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی جاوے. بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام اور ایسے ہی اور جو خدا تعالیٰ کے راست باز اور صادق بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ایک نمونہ ہو کر آتے ہیں. جو شخص اس نمونے کے موافق چلنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن ان کو سجدہ کرنے اور حاجت روا ماننے کو تیار ہو جاتا ہے, وہ کبھی خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر نہیں ہے, بلکہ وہ دیکھ لے گا کہ مرنے کے بعد وہ امام اس سے بیزار ہے. ایسے ہی جو لوگ حضرت علی یا حضرت امام حسین کے درجے کو بہت بڑھاتے ہیں, گویا ان کی پرستش کرتے ہیں, وہ امام حسین کے متبعین میں نہیں ہیں اور ان سے امام حسین خوش نہیں ہو سکتے. انبیاء علیہ السلام ہمیشہ پیروی کے لیے نمونہ ہو کر آتے ہیں اور سچ یہ ہے کہ بدوں پیروی کچھ بھی نہیں. میں ایک دم میں کیا سناؤں, جو خیالات سال سال کے دل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دفتن دور نہیں ہو سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے تو وہ قادر ہے کہ فل پاور تبدیل کر دے. خدا تعالیٰ کی توفیق سے پرانے خیالات کو چھوڑنا بہت ہی سہل ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود, 8 جنوری 1904. حضرت اقدس نے ریاض مالیر کوٹلہ کے مشیر اعلیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, میں سچ کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے. خدا تعالی نے مجھے بھیجا ہے اور اس کی تائید میرے ساتھ ہے. اگر میں اس کی طرف سے مامور نہ ہوا ہوتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا اور میری ہلاکت ہی میرے کذب کی دلیل ٹھہر جاتی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میری تھوڑی مخالفت نہیں ہوئی, ہر طرف سے ہر مذہب والے نے میری مخالفت میں حصہ لیا اور بہت بڑا حصہ لیا. ہر قسم کی مشکلات اور روکیں میری راہ میں ڈالی جاتی ہیں اور ڈالی گئی ہیں, لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے ان مشکلات سے صاف نکالا ہے اور ان روکوں کو دور کر کے وہ ایک جان کو میری طرف لا رہا ہے, اسی وعدے کے موافق جو براہین احمدیہ میں کیا گیا تھا. اس پر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی میں کامیاب ہو گیا تو میری سچائی میں کیا شبہ باقی رہ سکتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مشکلات اور روکیں صرف میری راہ میں نہیں ڈالی گئیں, بلکہ شروع سے سنت اللہ اس طرح پر ہے, اسی طرح پر ہے کہ جب کوئی راست باز اور خدا تعالیٰ کا مامور و مرسل دنیا میں آتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے, اس کی ہنسی کی جاتی ہے, اسے قسم قسم کے دکھ دیے جاتے ہیں, مگر آخر وہ غالب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام روکوں کو خود اٹھا دیتا ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قسم کے مشکلات پیش آئے. ابن جریر نے ایک نہایت ہی دردناک واقعہ لکھا ہے کہ جب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو جہل اور چند اور لوگ بھڑکے اور مخالفت کے واسطے اٹھے. انہوں نے یہ تجویز کی کہ ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کریں. چنانچہ ابو طالب کے پاس یہ لوگ گئے کہ تیرا بھتیجا ہمارے بتوں اور معبودوں کو برا کہتا ہے, اس کو روکنا چاہیے, کیونکہ ایک بڑی جماعت یہ شکایت لے کر گئی تھی. اس لیے ابو طالب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تاکہ ان کے سامنے آپ سے دریافت کریں. جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک چھوٹا دالان تھا اور ابو طالب کے پاس صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ باقی تھی. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ چچا کے پاس بیٹھ جائیں, مگر ابو جہل نے یہ دیکھ کر کہ آپ یہاں آ کر بیٹھیں گے شرارت کی اور اپنی جگہ سے کود کر وہاں جا بیٹھا تاکہ جگہ نہ رہے, اور سب نے مل کر ایسی شرارت کی کہ آپ کے بیٹھنے کو کوئی جگہ نہ رہی, آخر آپ دروازے ہی میں بیٹھ گئے. اس دردناک واقعے سے ان کی کیسی شرارت اور کم ظرفی ثابت ہوتی ہے. اگر جب آپ بیٹھ گئے تو ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے, تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ کو کس واسطے بلایا ہے؟ یہ مکے کے رئیس چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, چچا میں تو ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر تم یہ ایک بات مان لو تو عرب اور عجم سب تمہارا ہو جائے گا. انہوں نے کہا وہ کون سی ایک بات ہے؟ تب آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. جب انہوں نے یہ کلمہ سنا تو سب کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور پھڑک اٹھے اور مکان سے نکل گئے, اور پھر آپ کی راہ میں بڑی بڑی روکیں اور مشکلات ڈالی گئی. یہ کوئی نئی معموروں کے مقابلے میں ہر قسم کی کوششیں ان کو کمزور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں, لیکن خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہ ساری کوششیں خاک میں مل جاتی ہیں. ایسے موقع پر بعض شریف و تباہ اور صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں یہ کو کاذبن فعلی کذبہ یہ کو صادقن یصدقکم بعض الذی یعدکم, سورہ مومن آیت 29. صادق کا صدق خود اس کے لیے زبردست ثبوت اور دلیل ہوتا ہے, اور کاذب کا کذب بھی اس کو ہلا کر دیتا ہے. بس ان لوگوں کو میری مخالفت سے پہلے کم از کم اتنا ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں یہ ایک راست باز کی شناخت کی رکھی ہے, مگر افسوس تو یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا ہے, وجاعل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, میں تیری جماعت اور تیرے گروہ کو منکروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا اور انہیں ترقی اور عروج دوں گا. میں اس بات کا چاہوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ میں بخوبی جانتا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ملوک, ملکدار, تاجر اور ہر قسم کے معزز لوگ یہی ہوں گے. لوگوں کے نزدیک یا نہ ہونی بات ہے, مگر میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہی ہوگا, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, بلکہ مجھے وہ بادشاہ دکھائے بھی گئے ہیں جو گھوڑوں پر سوار تھے. یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو اس سلسلے میں داخل ہوتا ہے اب اس وقت کوئی اس کو باور نہیں کر سکتا, لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوگا. جب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دین و دنیا ان میں ہی آ جائیں گے, اس وقت کسی کو خیال ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اتنے آدمی صرف آپ کے ساتھ تھے جو ایک چھوٹے حجرے میں آ جاتے تھے, اور لوگ ایسی باتوں کو سن کر اور گھر جا کر استضاع کرتے تھے کہ گھر سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا, اور یہ دعوے ہیں. آخر سب کو معلوم ہو گیا کہ جو فرمایا تھا وہ سچ تھا. مامور اپنی ابتدائی حالت میں ہلال کی طرح ہوتا ہے, ہر ایک شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن جو تیز نظر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح پر سعید الفطرت مومن مامور کو اس کی ابتدائی حالت میں جبکہ وہ ابھی مخفی رہتے ہیں شناخت کر لیتے ہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماننے والوں کا نام سابق نہیں رکھا ہے، لیکن جب بہت سے مسلمان فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا نام صرف ناس رکھا گیا، جیسے فرمایا اذا جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. حقیقت یہی ہے کہ جب حق کھل جاتا ہے پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی، جیسے جب دن چڑھا ہوا ہو تو پھر بجو شپر کے کون انکار کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن پر حق کھل جاتا ہے مگر دنیا کے تعلقات اور مجبوریوں کا اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور اس حق سے محروم رہتے ہیں. بس ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ان ظلموں سے بچاتا رہے اور قبول حق کے لیے کوئی روک اس کے واسطے نہ ہو. مشیر اعلیٰ صاحب ریاض والی کولڈا نے عرض کیا، آپ میرے لیے ایمان کی دعا کریں، دنیا سے تو آخر ایک دن مر ہی جانا ہے. حضرت نے فرمایا اچھا میں تو دعا کروں گا، مگر آپ کو بھی ان آداب اور شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے جو دعا کے واسطے ضروری ہیں. میرے دعا کرنے سے کیا ہوگا جب آپ توجہ نہ کریں؟ بیمار کو چاہیے کہ طبیب کی ہدایتوں اور پریز پر بھی تو عمل کرے. بس دعا کرانے کے واسطے ضروری ہے کہ آدمی خود اپنی بھی اصلاح کرے. مشیر اعلیٰ کیا جناب کو یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ حضرت اختر ہاں عمر کے متعلق مجھے الہاماً یہ بتایا گیا تھا کہ وہ 80 کے قریب ہوگی، اور حال میں ایک رویا کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا کہ 15 سال اور بڑھانے کے واسطے دعا کی ہے. اس پر حضرت اختر نے رویا سنایا جو الحق میں درج ہو چکا تھا. مشیر اعلیٰ جناب کی عمر کیا ہوگی؟ حضرت اختر 65 یا 66 سال. جب ایک عقیدہ پرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اسے اس کے چھوڑنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. وہ اس کے خلاف نہیں سن سکتا بلکہ وہ خلاف سننے پر وہ خون تک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ پرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے. اس لیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کے مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جمے ہوئے خیال کو یہ لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے. مشیر اعلیٰ اصل میں یہ کام جو آپ کر رہے ہیں ہے بھی عظیم الشان. حضرت اقدس یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو خلافت الہی ہے. جو میری مخالفت کرتا ہے وہ میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے. اس وقت مسلمانوں کی اخلاقی اور عملی حالت بہت خراب ہو چکی ہے. خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس فسق و فجور کی آگ سے ایک جماعت کو بچائے اور مخلص اور متقی گروہ میں شامل کرے. یہ انقلاب عظیم الشان جو مسلمانوں کی اس حالت میں ہونے والا ہے، اگر یہ انقلاب ہوا تو سمجھ لو کہ یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، ورنہ جھوٹا ٹھہرے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا. مسیح ماؤ جو نام رکھا ہے اور یکسر صلیب اس کا کام مقرر فرمایا ہے، یہ اس لیے ہے کہ عیسائیت کا زمانہ ہوگا اور عیسائیت نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہوگا. کیونکہ جب دیکھ لو کہ 30 لاکھ کے قریب آدمی مرتد ہو چکے ہیں، اور پھر ان مرتدین میں شیخ سید مغل پٹھان ہر قسم ہر طبقے کے لوگ ہیں، عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی اور بچے بھی ہیں. کوئی شہر نہیں جہاں ان کی چونی نہ ہو اور انہوں نے اپنا سکہ نہ جمایا ہو. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ حقیقی خدا کو چھوڑ کر ایک بناوٹی اور مصنوعی خدا بنایا جاوے اور اس کی پرستش ہو. پھر یہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے سچے نبی اور افضل الرسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، آپ کی شان پاک میں ہر قسم کی گستاخیاں اور ہرزہ گوئیاں روا رکھی گئیں، جن کو سن کر بدن پر لرزہ پڑ جاتا ہے اور کوئی نیک انسان ان کو سن ہی نہیں سکتا. جب ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو خدا تعالیٰ کی غیرت قبر روا رکھ سکتی ہے کہ یہ گالیاں اس طرح پر دی جائیں اور اسلام کی دستگیری اور نصرت نہ ہو. حالانکہ اس نے آپ وعدہ فرمایا تھا انا نحن نزلنا ذکرا وانا له لحافظون، یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ زمانے کی یہ حالت ہو اور اللہ تعالیٰ باوجود اس وعدے کے پھر خاموش رہے. بے باک اور شوق عیسائی قرآن شریف کی یہاں تک بھی ادبی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ استنجے کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم قسم کی افتراء باندھتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، اور وہ لوگ ان میں زیادہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں جنم لیا اور مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پائی اور پھر مرتد ہو کر اسلام کی پاک تعلیم پر ڈٹا کرنا اپنا کیوا بنا لیا ہے. یہ حالت بیرونی طور پر اسلام کی ہو رہی ہے اور ہر طرف سے اس پر تیر اندازی ہو رہی ہے، تو کیا یہ وقت خدا تعالیٰ کی غیرت کو جو وہ اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتا ہے جوش میں لانے والا نہ تھا؟ اس کی غیرت نے جوش مارا اور مجھے معمور کیا اس وعدے کے موافق جو اس نے انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون میں کیا تھا. حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر تقریر فرمائی تھی کہ عصر کی اذان ہو گئی اور مشیر اعلیٰ صاحب خاموش ہو گئے. حضرت اقدس نے فرمایا اذان میں باتیں کرنا منع نہیں ہے، آپ اگر کچھ اور بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، کیونکہ بعض باتیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں اور وہ کسی وجہ سے ان کو نہیں پوچھتا اور پھر رفتہ رفتہ وہ برا نتیجہ پیدا کرتی ہیں. جو شکوک پیدا ہوں ان کو فوراً باہر نکالنا چاہیے. یہ بری غذا کی طرح ہوتی ہیں, اگر نکالی نہ جائیں تو سوئے ہضمی ہو جاتی. حضرت اقدس نے ریاض مالیر کوٹلہ کے مشیر اعلی اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے برادر معظم نواب احسان علی خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے مفصل تقریر فرمائی اور انہیں اجازت دی کہ آپ اگر کچھ اور بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں. انہوں نے کہا, میرے نزدیک اہم امور یہی تھے جو ان الفاظ کے متعلق میں نے پوچھے ہیں. نواب محمد علی خان صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کے اشتہار میں بھی یہی ہے اور زبانی بھی وہی ارشاد فرمایا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا, دراصل انسان کو بعض اوقات بڑے ہی مشکلات پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو تو وہ ان مشکلات میں پڑھ کر ہدایت اور حقیقت کی راہ سے دور جا پڑتا ہے. یہودیوں کو بھی اسی قسم کے مشکلات پیش آئے. انہوں نے تورات میں بھی پڑھا تھا کہ خاتم الانبیاء انہی میں ہوگا. وہ ان ظاہر الفاظ پر جمع ہوئے تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کو آپ کے قبول کرنے میں بھی دقت اور مشکل پیش آئی کہ خاتم الانبیاء تو ہم میں ہی سے ہوگا, مگر ان کو یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے. آنے والا خاتم الانبیاء بنی اسماعیل میں سے ہونے والا تھا اور وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. تم اس سوال پر مت جھگڑو, بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ نبوت کے ثبوت دیکھو اس میں ہیں یا نہیں, جبکہ انبیاء علیہ السلام کے خواص اور نشانات اس کے ساتھ ہیں تو پھر تمہیں ماننے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح پر انہوں نے ملاکی نبی کی کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ایلیا آسمان سے اترے گا, لیکن جب حضرت ابتلاء میں پھنسے انہوں نے مسیح سے یہی سوال پیش کیا کہ ایلیا کا آسمان سے آنا ضروری ہے. وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ سچ مچ ہی ایلیا آئے گا, اور ایک طرح پر وہ یہ مانے سمجھنے میں حق پر تھے کیونکہ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ اور نظیر ان میں موجود نہ تھی. لیکن حضرت مسیح نے یہی کہا کہ آنے والا ایلیا یوحنا بن زکریہ کے رنگ میں آ گیا ہے. وہ اس بات کو بھلا کم مان سکتے تھے. ایک یہودی نے اس مضمون پر ایک کتاب لکھی ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ ان واقعات کے ہوتے ہوئے ہم مسیح پر کس طرح ایمان لائیں, بلکہ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر ہم سے مواخذہ ہوگا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر آگے رکھ دیں گے. غرض ظاہر الفاظ پر آنے والے بعض اوقات سخت دھوکہ کھا جاتے ہیں. پیش گوئیوں میں اشتہارات اور مجازات سے ضرور کام لیا جاتا ہے. جو شخص ان کو ظاہر الفاظ پر ہی عمل کر بیٹھتا ہے اسے عموماً ٹھوکر لگ جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا مدعی ہے وہ ان معیاروں کی روح سے سچا ٹھہرتا ہے یا نہیں جو راست بازوں کے لیے مقرر ہیں. بس اگر وہ ان معیاروں کی روح سے صادق ثابت ہو تو سعادت مند اور متقی کا یہ فرض ہے کہ اس پر ایمان لاوے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کی شناخت کے لیے تین بڑے معیار ہوتے ہیں. اول یہ کہ نصوص قرآنیاں اور حدیثیاں بھی اس کی معید ہیں یا نہیں. دوم, اس کی تائید میں سماوی نشانات صادر ہوتے ہیں یا نہیں. سوم, نصوص عقلیہ اس کے ساتھ ہیں یا نہیں. یہ آیا وقت اور زمانہ کسی ایسے مدعی کی ضرورت بھی بتاتا ہے یا نہیں. ان تینوں معیاروں کو ملا کر جب کسی معمور اور راستباز کی نسبت غور کیا جائے گا تو حقیقت کھل جاتی ہے. میرا دعویٰ ہے کہ میں خدا کی طرف سے معمور ہو کر آیا ہوں. اب میرے دعوے کو پرکھ کر دیکھ لو کہ آیا یہ ان تین معیاروں کی روح سے سچا ثابت ہوتا ہے یا نہیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ وقت کسی مدعی کی ضرورت کا داعی ہے یا نہیں. پر ضرورت تو ایسی صاف ہے کہ اس پر زیادہ کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. اسلام پر اس صدی میں وہ حملے کیے گئے ہیں جن کے سننے اور بیان کرنے سے ایک مسلمان کے دل پر لرزہ پڑتا ہے. سب سے بڑا فتنہ اس زمانے میں نصارہ کا فتنہ ہے, جنہوں نے اسلام کے استحصال کے واسطے کوئی دقیقہ فرغزاد کے نہیں کیا. ان کی کتابوں اور رسالوں اور اخباروں اور اشتہاروں کو جو اسلام کے خلاف ہیں اگر جمع کیا جائے تو ایک بڑا پہاڑ بن جاتا ہے. اور پھر 30 لاکھ کے قریب مرتد ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ آریوں برہموں اور دوسرے آزاد خیال لوگوں کو ملا لیا جائے تو پھر دشمنان اسلام کے حملوں کا وزن اور بھی بڑھ جاتا ہے. اب ایسی صورت میں کہ اسلام کو پاؤں کے نیچے کچلا جا رہا ہے, کیا ضرورت نہ تھی کہ خدا تعالیٰ اپنے سچے دین کی حمایت کرتا اور اپنے وعدے کے مطابق اس کی حفاظت فرماتا. اور اگر عام حالت کو دیکھا جائے تو ایسی خراب ہے کہ اس کے بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے. فسق و فجور کا وہ حال ہے کہ علانیہ بازاری عورتیں بدکاری کرتی ہیں, معاملات کی حالت بگڑی ہوئی ہے, تقویٰ اور طہارت اٹھ گیا ہے. وہ لوگ جو اسلام کے حامی اور محافظ شرع متین کہلاتے تھے ان کی خانہ جنگی اور اپنی عمری حالت کی کمزوری نے اور بھی ستم برپا کر رکھا ہے. عوام جب ان کی حالت بد دیکھتے ہیں تو وہ حدود اللہ کے توڑنے میں اور بھی دریل سے کام لیتے ہیں. غرض اندرونی اور بیرونی حالت بہت ہی خطرناک ہو رہی ہے. پھر دیکھنا یہ ہے کہ آیا قرآن شریف اور احادیث صحیحہ میں کسی آنے کے والے کا وعدہ دیا گیا ہے. تو قرآن شریف نے بڑی وضاحت کے ساتھ دو سلسلوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ سلسلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت مسیح علیہ السلام پر آ کر ختم ہوا, اور دوسرا سلسلہ جو اسی سلسلے کے مقابل پر واقع ہوا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے. چنانچہ تورات میں بھی آپ کو مسیح علیہ موسیٰ کہا گیا اور قرآن شریف میں بھی آپ کو مسیح علیہ موسیٰ ٹھہرایا گیا. چنانچہ جیسے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, سورہ مزمل آیت 16. پھر جس طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ حضرت مسیح علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا, اسی سلسلے کی مماثلت کے لیے ضروری تھا کہ اسی وقت اور اسی زمانے پر جب حضرت مسیح حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے مسیح محمدی بھی آتا. اور یہ بالکل ظاہر اور صاف بات ہے کہ مسیح موسوی 14ویں صدی میں آیا تھا, اس لیے ضروری تھا کہ مسیح محمدی بھی 14ویں صدی میں آتا. اگر کوئی اور نشان اور شہادت نہ بھی ہوتی تب بھی اس سلسلے کی تکمیل چاہتی تھی کہ اس وقت مسیح محمد ہی آوے, مگر یہاں تو صدا اور نشان اور دلائل ہیں. پھر آنے والے کو اسی امت میں سے ٹھہرایا گیا ہے, جیسے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, سورہ نور آیت 56. اس میں فرمایا گیا اور اسی طرح پر حدیث میں بھی آنے والا اسی امت سے ٹھہرایا گیا ہے, جبکہ فرمایا امامکم منکم. اب نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ بوضاحت شہادت دیتے ہیں کہ آنے والا مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا, اور ضرورت بجائے خود دائی ہے کیونکہ اسلام پر سخت حملے ہو رہے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں تک ان مخالفوں کا بس چلے اسلام کو نابود کر دیں. پھر دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اس کے آنے کا وقت کون سا ہے. سلسلہ موسوی کے ساتھ مماثلت تامہ کا تقاضا صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ آنے والا مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا, 14ویں صدی میں آنا چاہیے. اس کے علاوہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آنے کا وہ وقت ہے جبکہ صلیب پرستی کا غلبہ ہوگا, کیونکہ کثرت صلیب اس کا کام چلایا گیا ہے. ان سب کے علاوہ ایک انقلاب عظیم کی خبر قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس وقت آئے گا. وہ انقلاب کیا ہے؟ سواری بھی بدل جاوے گی, اونٹوں اور اونٹنیوں کی سواریاں بیکار ہو جائیں گی. اب دیکھو کہ ریلوے کی ایجاد نے اس پیشگوئی کو کس طرح پورا کیا ہے, اور اب تو یہ حال ہے کہ حجاز ریلوے جو بن رہی ہے تو تھوڑی عرصے میں مدینہ اور مکے کے درمیان بھی ریل ہی دوڑتی ہے نظر آئے گی. اور پھر اخبارات اور رسالہ جات کی اشاعت کے اسباب کا پیدا ہو جانا, جیسے پریس ہے, ڈاکخانہ ہے, اور تاروں کے ذریعے سے کل دنیا ایک شہر کے حکم میں ہو گئی ہے. دریا چیرے گئے ہیں اور نہریں نکالی جا رہی ہیں. طبقات الارض کے عالموں نے زمین کے طبقات کو کھوس ڈالا ہے. غرض وہ تمام ایجادات اور علوم و فنون کی ترقیاں جو مسیح موعود کے زمانے کی علامتوں میں سے قرار دی گئی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں. اس کے بعد انکار اور شبہ کی کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کا آنا اور مامور ہونا افسوسناک بات نہیں, بلکہ افسوسناک یہ امر ہوتا کہ اگر کوئی مامور ہو کر نہ آیا ہوتا. ان علامات اور نشانات کو چھوڑ کر ایک اور بات بھی اس کی تائید میں ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ اور اکابر امت جو پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے قبل از وقت میرے آنے کی خبر دی ہے. بعض نے میرا نام لے کر پیش کی ہے اور بعض نے اور الفاظ میں بھی کی ہے. ان میں سے شاہ نعمت اللہ ولی نے شہادت دی ہے اور میرا نام لے کر بتایا ہے. اسی طرح پر ایک اہل اللہ بزرگ گلاب شاہ مجذوب تھے جنہوں نے ایک شخص کریم بخش ساکن جمال پور ضلع لدھیانے سے میرا نام لے کر پیش کی ہے, اور اس نے کہا کہ وہ قادیان میں ہے. کریم بخش تو قادیان کا شبہ پڑا کہ شاید لدھیانے کے قریب کے قادیان میں ہوں, مگر آخر اس نے بتایا کہ یہ قادیان نہیں, اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ لدھیانے میں آئے گا اور مولوی اس کی مخالفت کریں گے. چنانچہ اس کا یہ سارا بیان چھپ چکا ہے اور کل گاؤں کریم بخش کی راز بازی اور نیکوکاری کی شہادت دیتا تھا، اور جس وقت بیان کرتا تھا تو رو پڑتا تھا. اس نے گلاب شاہ سے یہ بھی کہا کہ عیسیٰ تو آسمان سے آئے گا. اس نے جواب دیا کہ جو آسمان پر چلا جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آیا کرتا. اس پیشگوئی کے موافق کریم بخش میری جماعت میں داخل ہوا. بہت سے لوگوں نے اس کو روکا اور بنا بھی کیا، مگر اس نے کہا کہ میں کیا کروں، یہ پیشگوئی پوری ہو گئی ہے، میں شہادت کو کیوں کر چکاؤں. غرض اس طرح پر بہت سے اکابر امت گزرے ہیں، تاریخ پیدائش بھی بتائی جو چراغ دین ہے، اور اس کے علاوہ وہ نشان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے وہ بھی پورے ہو گئے. من جملہ ایک کسوب و خصوب کا نشان تھا. جب تک یہ کسوب و خصوب کا نشان نہیں ہوا تھا، یہ مولوی جو اب میری مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کر رہے ہیں، اس کی سچائی کے قائل تھے اور نشان یہ نشان بتاتے تھے کہ مسیح و مہدی کا یہ نشان ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کو گرہن ہوگا. لیکن جب یہ نشان میرے دعوے کی صداقت کی شہادت کے لیے پورا ہو گیا تو پھر جس منہ سے اقرار کیا کرتے تھے اسی منہ سے انکار کرنے والے ٹھہرے. کسی نے تو سرے سے اس حدیث کا انکار کر دیا، اور کسی نے اپنے کم سمجھی اور نادانی سے یہ کہہ دیا کہ چاند کی پہلی تاریخ کو گرہن ہونا چاہیے، حالانکہ پہلی رات کا چاند تو خود گرہن ہی میں ہوتا ہے، اور علاوہ بری حدیث میں تو قمر کا لفظ ہے جو پہلی رات کے چاند پر بولا ہی نہیں جاتا. غرض اس طرح پر جس قدر نشان تھے وہ پورے ہو گئے، مگر یہ لوگ ہیں کہ ماس میری مخالفت کی وجہ سے خدا تعالیٰ اور اس کے سچے رسول، سچے اور پاک رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور آپ کی تکذیب کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتے. ان نشانوں اور علامات کے بعد پھر یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ کیا مدعی کے اپنے ہاتھ پر کوئی نشان اس کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوا ہے یا نہیں. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس قدر نشان اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے ہیں کہ ان کی تعداد ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں تک پہنچی ہوئی ہے. اور اگر میری جماعت کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھا جائے تو میں امید نہیں کرتا کہ کوئی شخص ایک بھی ایسا نکلے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا. اور پھر یہ کہ نشانوں کی بارش برس رہی ہے، اور یا اللہ کی اسی لیے حرمت اور تکریم کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں اس تعلق کا ایک زندہ اور سچا نمونہ پیش کرتے ہیں. یعنی خوارق صدور ان سے ہوتا رہتا ہے، اور نشانات ہی سے وہ واجب العزت ہوتے ہیں. پھر صورت میں مجھے حق ہے کہ وہ لوگ جو میری اس بات سے کہ میں امام حسین سے افضل ہوں گھبراتے ہیں، بجائے اس کے کہ مجھ پر اعتراض کریں صاف طور پر میرے مقابلے میں آئیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ جس قسم کے نشانات میں اپنی سچائی اور من جانب اللہ ہونے کے پیش کرتا ہوں، اس قسم کے نشانات تم بھی پیش کرو، اور پھر اسی قدر تعداد میں دکھاؤ. میں مرثیہ نہیں سنوں گا بلکہ نشانات کا مطالبہ کروں گا. جس کو حوصلہ ہے اور جو امام حسین کو سجدے کرتے ہیں ان کے خوارق اور نشانات کے فہرست پیش کریں اور دکھائیں کہ کس قدر لوگ ان واقعات کے گواہ ہیں. اس مقابلے میں یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ واقعات میں قافیہ تنگ ہے، مبالغہ سے ایک بات کو پیش کر دینا اور ہے، اور حقیقی طور سے واقعات کی بنا پر اسے ثابت کر دکھانا مشکل ہے. اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا جو سچا پرستار ہے اسے کسی دوسرے سے کیا واسطہ. ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ثابت کیا جاوے کہ آیا وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا مدعی ہے اپنے ساتھ دلائل اور نشانات بھی دکھاتا ہے یا نہیں. جب ثابت ہو جاوے کہ وہ واقعی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا فرض ہے کہ اپنی ارادت کو منتقل کرے. غرض یہ تین ذریعے ہیں جن سے ہم کسی معمور من اللہ کو شناخت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. میرا سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے. اس منہاج کو چھوڑ کر جو اس کو آزمانا چاہے وہ غلطی کھاتا ہے اور اس کو راہ راست نہیں مل سکتا. لیکن منہاج نبوت پر میرے ساتھ دلائل و براہین اور آیات اللہ کا زبردست لشکر ہے. اگر کوئی اس پر بھی نہ مانے تو میں مجبور نہیں کر سکتا. یہ کاروبار اور سلسلہ میرا قائم کردہ تو ہے نہیں، خدا تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے اور وہی اس کی اشاعت کر رہا ہے. انسانی تجاویز اور منصوبے چل نہیں سکتے، آخر تھک کر رہ جاتے ہیں. وہ شخص بڑے ہی ظالم اور خبیث ہے جو خود ایک بات کر لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھ کو وہی ہوئی ہے. ایسے لوگ دنیا میں کبھی بامراد اور کامیاب نہیں ہو سکتے. خدا تعالیٰ ایسے مفتری اور ظالم کو مہلت نہیں دیتا. لیکن اگر ایک شخص خدا تعالیٰ کے نام لے کر ایک وحی پیش کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اسے سچا کرتا ہے اور اس کی تائید و نصرت کر رہا ہے تو پھر اسے انکار کرنا اچھا نہیں. بس انسان کو چاہیے کہ شپر کی طرح نہ ہو. عجب روشنی اس وقت پھیر رہی ہے، اسے منہ موڑنا خوب نہیں. ہر شخص جو اعتراض اور نکتہ چینیاں رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اس دروازے پر بیٹھ کر اپنے شکوک کو رفع کرے. لیکن جو یہاں تو بیٹھتا نہیں اور دریافت نہیں کرتا اور گھر جا کر نکتہ چینیاں کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی تلوار کے سامنے آتا ہے جسے وہ بچ نہیں سکتا. دیکھو افتراء کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور مفتری ہمیشہ خائب و خاسر رہتا ہے. قد خواب من افتراء، سورۃ طہٰ آیت 62. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو افتراء کرے تو تیری رگ جان ہم کاٹ دیں گے کاٹ ڈالیں گے. اور ایسے ہی فرمایا من ظلم ممن افتراء علی اللہ کذبا, سورہ انعام آیت 22. ایک شخص ان باتوں پر ایمان رکھ کر افتراء کی جو کیوں کہ کر سکتا ہے. ظاہری گورنمنٹ میں ایک شخص اگر فرضی چپراسی بن جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے اور وہ جیل میں بھیجا جاتا ہے, تو کیا خدا تعالیٰ کی مقتدر حکومت میں یہ اندھیر ہے کہ کوئی جھوٹا دعویٰ مامور مل اللہ ہونے کا کرے اور پکڑا نہ جائے بلکہ اس کی تائید کی جائے. اس سے تو دیریت پھیلتی ہے. خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتری ہلاک کیا جاتا ہے. پھر کون نہیں جانتا کہ یہ سلسلہ 25 سال سے قائم ہے اور لاکھوں آدمی اس میں داخل ہو رہے ہیں. یہ باتیں معمول ہی نہیں بلکہ غور کرنے کے قابل ہیں. بعض ذاتی خیالات بتاؤ دلیل مانے نہیں جا سکتے. ایک ہندو جو گنگا میں غوطہ مار کر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پاک ہو گیا بلا دلیل, اس کو کون مانے گا بلکہ اس سے دلیل مانگے گا. بس میں نہیں کہتا کہ بلا دلیل میرا دعویٰ مان لو, نہیں. منہاج نبوت کے لیے جو معیار ہے اس پر میرے دعوے کو دیکھو. میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں خدا سے وحی پاتا ہوں اور منہاج نبوت کے تینوں معیار میرے ساتھ ہیں اور میرے انکار کے لیے کوئی دلیل نہیں. 13 جنوری 1904 صبح کا وقت, حضرت منشی اروڑا صاحب نقشہ نویس ریاض کپور خلا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے نیاز حاصل کیا. حضرت اختص نے فرمایا میں نے آواز تو رات کو ہی شناخت کر لی تھی مگر طبیعت کو تکلیف تھی اس لیے بلا نہ سکا. حضرت منشی صاحب نے جناب خان صاحب محمد خان صاحب افسر بگی خانہ سرکار کپور خلا کی وفات کا واقعہ سنایا, جس پر حضرت اختص نے فرمایا کہ نیکی کرنے والے کی اولاد کو بھی اس کی نیکی کا حصہ ملتا ہے. یہ دنیا فنا کا مقام ہے, اگر ایک مر جاتا ہے تو پھر دوسرے نے کون سا ذمہ لیا ہے کہ وہ نہ مریں گے. دنیا کی وضع ایسے ہی ہے کہ آخر قضاء و قدر کو ماننا پڑتا ہے. دنیا ایک سرائے ہے, اگر اس میں آتے ہی جاویں اور نہ نکلیں تو کیسے گزارا ہو. انبیاء کے وجود سے زیادہ عزیز کوئی دوسرا وجود قدر کے لائق نہیں, لیکن آخر ان کو بھی جانا پڑا. موت کے وقت انسان کو دہشت ہوتی ہے مگر جب مجبوراً وقت قریب آتا ہے تو اسے قضاء و قدر پر راضی ہونا پڑتا ہے, اور نیک لوگوں کے دلوں میں تعلقات دنیاوی خود اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے تو ان کو تکلیف نہ ہو. 30 جنوری 1904 بعد نماز مغرب حضور کے مجلس میں تعاون کا ذکر ہوتا رہا کہ اب فروری کا مہینہ آنے والا ہے, اس کا زور ہوگا. چنانچہ مختلف مقامات سے اس کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں. فرمایا ضروری بات خدا شناسی ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور جزا سزا پر ایمان ہو. اسی کی کمی سے دنیا میں فسق و فجور ہو رہا ہے. لوگوں کی توجہ دنیا کی طرف اور گناہوں کی طرف بہت ہے. دن اور رات یہی فکر ہے کہ کسی طرح دنیا میں دولت وجات عزت ملے. جس قدر کوشش ہے خواہ کسی پیرائے میں ہو مگر وہ دنیا کے لیے ہے, خدا تعالیٰ کے لیے ہرگز نہیں. دین کا لوب اور خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو. مگر اب مولوی واز کرتے ہیں تو ان کے واز کی بھی علت غائی یہ ہوتی ہے کہ اسے 4 پیسے مل جائیں. جیسے ایک چور باریک در باریک ہیلے چوری کے لیے کرتا ہے ویسے ہی یہ لوگ کرتے ہیں. ایسی حالت میں بجوز اس کے کہ عذاب الہی نازل ہو اور کیا ہو سکتا ہے. ایک اعتراض ہم پر یہ ہوتا ہے کہ اپنی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو متعار و برگزیدہ قرار دیتے ہیں. اب لوگوں سے کوئی پوچھے کہ خدا تعالیٰ جو امر ہمیں فرماتا ہے کیا ہم اسے نافرمانی کریں, اگر ان باتوں کا اظہار نہ کریں تو معصیت میں داخل ہو. قرآن شریف میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمائے ہیں. ان لوگوں کے خیال کے مطابق تو وہ بھی خود ستائی ہوگی. خود ستائی کرنے والا حق سے دور ہوتا ہے مگر جب خدا تعالیٰ فرمائے تو پھر کیا کیا جائے. یہ اعتراض ان نادانوں کا صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ آدم سے لے کر جس قدر نبی رسول اسکیا اور مامور گزرے ہیں سب پر ہے. ذرا غور کرنے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جسے خدا تعالیٰ مامور کرتا ہے ضرور ہے کہ اس کے لیے اجتباع اور استفاع ہو, اور کچھ نہ کچھ اس میں ضرور خصوصیت چاہیے کہ خدا تعالیٰ کل مخلوق میں سے اسے برگزیدہ کرے. خدا تعالیٰ کی نظر خطا جانے والے نہیں ہوتی, بس جب وہ کسی کو منتخب کرتا ہے وہ معمولی آدمی نہیں ہوتا. قرآن شریف میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے, اللہ عالم و حیث و یجعل رسالتہ, سورہ انعام آیت 125. اس سوال کا آخر معاصل یہ ہے کہ وہ ہمیں مفتری کہیں گے, مگر پھر ان پر سوال ہوتا ہے کہ عجب خدا ہے کہ اس قدر سے دراز سے برابر افتراء کا موقع دیے چلے جاتا ہے اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ وقوع میں آتا ہے. اگر مفتریوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے یہ سلوک ہیں اور اس طرح سے ان کی تائید اور کو بھی انہیں مفتری قرار دینا پڑے گا. وہی علامات اور برائن جو کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کے صداقت کے نشان اور دلیل تھے, وہی اب بھی موجود ہیں. جسے خدا تعالیٰ منتخب کرے اگر وہ اس کی تعریف نہ کرے تو کیا گندا کہے. اس سے خدا پر عرف آتا ہے کو اس کا انتخاب گندا ٹھہرتا ہے. اگر دنیا کے مجازی حکام اعلیٰ کو بھی دیکھو تو وہ بھی عطل وسا کمشنری, لیفٹیننٹی, ڈپٹی کمشنری وغیرہ کے عہدوں کے لیے انہیں کو انتخاب کرتے ہیں جو کہ ان کی نظر میں لائق ہوتے ہیں. اگر وہ حکام اعلیٰ کی نظر میں نالائق اور ذمہ داریوں کی بجاوری کے ناقابل ہوں تو انتخاب نہیں کیے جاتے. بس اسی طرح مامورین وغیرہ خدا تعالیٰ کی نظروں میں نالائق اور نکمے اور اسکیا ہوں تو پھر لوگوں کو مزکی بنانے کی خدمت ان سے کیسے لی جاوے. یہ ایک نقطہ ہے کہ ان کا جو اعتراض ہوتا ہے وہ صرف میری ذات پر نہیں ہوتا بلکہ عام ہوتا ہے کہ آدم سے لے کر جس قدر نبی اس وقت تک گزرے ہیں سب اس میں شامل ہوتے ہیں. بھلا وہ ایک اعتراض تو کر کے دکھلاویں جو سابقہ انبیاء میں سے کسی پر نہ ہوا ہو. اصل بات یہ ہے کہ ایمان کے لوازم تمام اس وقت ردی ہو گئے تھے. دل حلاوت ایمان سے خالی ہیں. دنیا کی زیب و زینت کے خیال نے دلوں پر تصرف کر لیا ہے. ایک گہرے بہرے ظلمات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. اس وقت بڑی ضرورت اور احتیاج اس امر کی ہے کہ وہ تقویٰ جس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور کتاب اللہ نازل ہوئی حاصل ہو. ایک مردہ ایمان لوگوں کے پاس ہے اس لیے اس ایمان کی کوئی نشانی بھی ہاتھ میں نہیں ہے اور اسی باعث سے یہ وبال ان لوگوں پر ہے. پھر کہتے ہیں کہ کیا ہم نماز ادا نہیں کرتے, روزہ نہیں رکھتے, کلمہ نہیں پڑھتے. ان کمبختوں کو اتنی خبر نہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو یہود بھی تو سب ہی باتیں کرتے تھے, پھر وہ کیوں مغلوب ہوئے. ان کی نہایت بد قسمتی اور شقاوت ہے کہ بلا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے, دین کیا ہے. کب کہا جاتا ہے کہ فلاں متقی ہے, فلاں مومن ہے. صرف چھلکے اور پوس پر نہ جائیں اور مغز کو ہاتھ سے کھو دیا ہے جو کہ دین کی اصل روح ہے. اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ روح دوبارہ پیدا کرے. اگر ان لوگوں میں تقویٰ اور معرفت ہو تو یہ اعتراض کر کے خود ہی نہ دیں. ایک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سواد اعظم حیات مسیح کا قائل ہے. اگر سواد اعظم کے یہ معنی ہیں کہ ایک گروہ کثیر ایک طرف ہو تو اس کی بات سچی ہوتی ہے, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہود و عیسائی قوم کا بھی سواد اعظم تھا. وہ اہل کتاب ہی تھے, بڑے بڑے عالم فاضل عابد ان میں موجود تھے. ان کے معیار سے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان کی شہادت معتبر مان لینی چاہیے. اصل سواد اعظم وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اعلیٰ وجل بصیرت خدا تعالیٰ پر ان کا ایمان ہے اور ان کی شہادت معتبر ہوتی ہے. پر سوچ کر دیکھو کہ جس راہ میں بچھو سانپ اور درندے وغیرہ ہوں, کیا 10,000 اندھے اس کی نسبت کہیں کہ یہ راہ اختیار کرو تو کوئی ان کی بات مانے گا, اور جو ان کے پیچھے چلیں گے وہ سب مریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اعلیٰ وجل بصیرت بلاتا ہوں, اگرچہ آپ ایک فرد وائے تھے لیکن آپ کے مقابل ہزارہ منکرین کے بعد قابل اعتبار نہ تھی جو آپ کی مخالفت کرتے تھے. اب اس وقت ایک سواد اعظم نہیں ہے بلکہ کئی سواد اعظم ہیں. افیونیوں, بھنگیوں, چرسیوں, شرابیوں وغیرہ کا بھی ایک سواد اعظم ہے. مخلوق پرستوں کا بھی ایک سواد اعظم ہے. تو کیا ان لوگوں کے اقوال کو سنت پکڑا جاوے؟ خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور, سورہ سبا 14, کہ شاکر سمجھدار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں. جو کہ حقیقی طور پر قرآن مجید پر چلنے والے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت اور تقویٰ عطا کی ہے. وہ خود خواہ قلیل ہوں مگر اصل میں وہی سواد اعظم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت ان کہا ہے, حالانکہ وہ ایک فرد وائے تھے مگر سواد اعظم کے حکم میں تھے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ شرارتوں, منصوب اور ہیلا بازیوں میں رہتے ہیں ان کا عمل ایک بارش بھی آسمان پر جا سکے اور وہ نیک بندوں کے برابر ہوں جن کی عظمت خدا تعالیٰ کی نظر میں ہے. عبد اللطیف کی ایک نظیر دیکھ لو کہ بار بار موقع ملا کہ جان بچاوے مگر اس نے یہی کہا کہ میں نے حق کو پا لیا, اس کے آگے جان کیا شے ہے. سوچ کر دیکھو کیا جھوٹ کے واسطے دیدہ دا نشتہ کوئی جان جیسی عزیز شے دے سکتا ہے. ایک بد نصیبی ان لوگوں کی یہ ہے کہ آگر صحبت حاصل نہیں کرتے اور دور دور رہتے ہیں. ان کے اسلام کی مثال ایک تصویر کی مثال ہے کہ اس میں نہ ہڈی, نہ گوشت, نہ پوست, نہ خون, نہ روح. پھر اسے انسان کہا جاتا ہے. اپنی کثرت پر ناز کرتے ہیں, کتاب اللہ کی عزت نہیں کرتے, حالانکہ اس کثرت پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. آپ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے, ایک اپنا اور ایک مسیح موت کا, اور درمیانی زمانے کو جس میں ان کی تعداد کروڑوں تک پہنچی اور کثرت ہوئی فیض آوج کا ہے. پھر اصل میں یہ کثرت بھی نہیں ہے, خود ان میں پھوٹ پڑ رہی ہے. ہر ایک کا الگ الگ مذہب ہے, ایک دوسرے کی تکفیر کر رہا ہے. جب یہ حال ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہ آئے گا. خود انہیں میں سے ہیں جو مانتے چلے آئے ہیں کہ مسیح اسی امت میں سے ہوگا. حدیثوں میں اماموں کو منکم موجود ہے، سورہ نور میں منکم ہے، معراج میں آپ نے اسرائیلی مسیح کا حلیہ اور دیکھا اور آنے والے اپنے مسیح کا اور حلیہ بتلایا اور حلیہ بتلایا، پھر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر سب انبیاء فوت ہو چکے ہیں، ان تمام ثبوتوں کے بعد اور ان کو کیا چاہیے؟ 31 جنوری 1904 صبح کی سیر، فرمایا من قریت اللہ نحن مولکوا قبل یوم القیامت اور معذبوا عذابا شدیدا، یہ اسی زمانے کے لیے ہے کیونکہ اس میں ہلاکت اور عذاب مختلف پیرایوں میں ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں زلزلوں سے، کہیں آگ کے لگنے سے، اگر پیشتر بھی یہ سب باتیں دنیا میں ہوتی رہی ہیں مگر آج کل ان کی کثرت خارق عادت کے طور پر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک نشان ہے، اس آیت میں تعاون کا نام نہیں ہے، صرف ہلاکت کا ذکر ہے، کسی قسم کا ہو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس قوت اور پوری توجہ سے لوگوں نے دنیا اور اس کے ناجائز وسائل کو مقدم رکھا ہوا ہے اور عظمت الہی کو دنوں سے اٹھا دیا ہے، اب صرف وعدوں کا کام نہیں ہے کہ اس کا علاج کر سکیں، عذاب الہی کی ضرورت ہے۔ بابو سادین صاحب نے عرض کی کہ حضور عذاب سے بھی لوگ عبرت نہیں پکتے، کہتے ہیں کہ ہمیشہ بیماریاں وغیرہ ہوا ہی کرتی ہیں، اس پہ فرمایا قرآن شریف میں طوفان نوح کا ذکر ہے، بجلی کا ذکر ہے، اور یہ سب حادثات دنیا میں ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، کیا ان کے نزدیک یہ عذاب الہی نہ تھے جن کا ذکر خدا تعالی نے کیا ہے، اور ان سب کا ہمیشہ دنیا میں وجود رہتا ہے، مگر جب کثرت ہو اور ہولناک شروع سے ظاہر ہوں اور ایک دنیا میں تہلکہ پڑ جاوے تب یہ نشان ہے، وہی بھی اسی طرح سے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں، تو پھر انبیاء کی خصوصیت کیا ہوئی؟ خصوصیت ہمیشہ کثرت اور درجہ کمال سے ہوتی ہے، اب اس وقت جو ہلاکت مختلف طور سے ہو رہی ہے اس کے نظیر یہ دکھلاویں۔ گزشتہ دنوں علی جناب احسان علی خان صاحب، برادر حضرت نواب محمد علی خان صاحب، مریر کولہ سے تشریف لائے تھے، انہوں نے حضرت اقدس سے نیاز بھی حاصل کیا تھا اور آپ نے ایک جامع تقریر بھی فرمائی تھی جس سے ان کے اکثر شبہات اور شکوک کا قلع قمع ہوا تھا، انہیں کا ذکر ہوتا رہا، کسی کی طرف سے یہ اعتراض بھی پیش ہوا کہ ان کے ایک مصاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی مہدی اور مسیح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عام طور پر دلوں میں دہریت گھر کر گئی ہے، لاکھوں مسلمان عیسائی ہو گئے ہیں، صلیبی فتنہ پڑ رہا ہے، اگر اب بھی ضرورت نہیں تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان نہ رہے؟ اس کی تو وہی مثال ہے کہ ایک میت موجود ہو، اس میں روح کا نام و نشان نہ ہو اور صرف اس کے آنکھ، کان، ناک وغیرہ آزاد دے کر کہا جائے کہ یہ میت نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اور 4 دن رکھ کر دیکھ لو، جب سڑے گا اور بدبو پھیلے گی تو خود پتہ لگ جائے گا کہ روح کا نام و نشان نہیں، صرف پوست ہی پوست ہے، ابھی کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں۔ اے تقیوں کو جو محبت حضرت امام حسین سے ہے اور آپ کے واقعہ شہادت کو سن کر جس طرح ان کے جگر پارا پارا ہوتے ہیں، اس میں سے تکلف اور تصنع کو دور کر کے باقی ان لوگوں کے حق میں جو دلی خلوص سے امام صاحب سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی شان میں ہر قسم کے غلو کو معیوب قرار دیتے ہیں، حضرت اقدس نے فرمایا ہم اس سے منع نہیں کرتے کہ کوئی کسی بزرگ کی محبت یا جدائی میں آنسوں سے رو لے فرمایا ہدایت کے تین طریق ہیں، بعض لوگ تو کلمات طیبہ سن کر ہدایت پاتے ہیں، بعض تعدید کے محتاج ہوتے ہیں، بعض کو آسمانی نشان اور تائید نظر آ جاتی ہے، کیونکہ شنیدہ کہ بوت مانند دیدہ، اب اس وقت جو خدا تعالیٰ دکھلا رہا ہے وہ چشم دید ہے، دوسرے نقول ہیں۔